السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكسروا ذكر هادم اللذات وهو الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، علماء نے یہ بات صراحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ہر انسان چار یا پانچ عالموں سے گزرتا ہے، ایک عالم ہے جس کو عالم عدم کہتے ہیں، عدم کے معنی کچھ نہ ہونا، یہ بھی ایک عالم ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ بیتا ہے، گزرا ہے، کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ عالم عدم کہلاتا ہے. پھر عالم عدم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحوں کو پیدا کیا اور وہاں ایک سوال کیا: الستو بربکم. سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا: بلا، کیوں نہیں. اس کو عالم ارواح کہتے ہیں. عالم ارواح کا بھی ہم کو پتہ نہیں ہے، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، کیا پوچھا گیا، ہم نے کیا جواب دیا، لیکن بتایا گیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک جتنے انسان، مرد و زن، عرب و عجم، اسود و ابیض، امیر غریب، جتنے پیدا ہونے والے تھے آنے والے دنیا میں، سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور وہاں اللہ نے ایک سوال کر کے سب سے جواب لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پالنہار پروردگار نہیں ہوں؟ علماء نے ایک بات کہی ہے کہ وہاں سب خاموش تھے. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی ہمارے پروردگار و رب ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب پر کل انسانوں نے جواب دیا تھا، الستو بربکم، قالوا بلا. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارحام میں پیدا کیا، رحم کے جمع ارحام، جہاں ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اللہ بناتے ہیں، تین تین اندھیریوں میں، ایک پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور رحم کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا. اللہ کی قدرت ہے، اس لیے کہ انسان جو بھی چیز بناتا ہے وہ اجالے میں بناتا ہے، روشنی میں بناتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین انسان ماں کے پیٹ میں تین تین اندھیریوں میں بنایا ہے. چار مہینے تک یہ انسان بے جان رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، مضغہ ہوتا ہے. چار مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. عام طور سے نو مہینے میں انسان اس دنیا میں آتا ہے. تو عالم ارحام میں بھی آدمی کب کی کوئی چلتی نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ بچہ کہے کہ اللہ مجھے مرد بنا دے، لڑکی کہے کہ مجھے مرد بنا دے، لڑکا کہ مجھے لڑکی بنا دو، کوئی کہے کہ صاحب مجھے حسین جمیل بنا دو، صحیح سالم بنا، کچھ نہیں ہے. جیسے اللہ کی مرضی ہے ویسے اللہ بناتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو اس میں بچے کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ ماں باپ کا دخل ہے. ماں باپ فارغ ہو جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرائیتم ما تمنون انتم تخلقون وهم نحن الخالقون. میاں بیوی ملتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اس نطفے کا بچہ کون بناتا ہے؟ ہم بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں. تو اگر یہ عالم عالم ارحام کہلاتا ہے، یہاں بھی انسان کی کوئی چلتی نہیں ہے. اس کے بعد عالم دنیا میں انسان آتا ہے. یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے. عالم دنیا عالم امتحان ہے، عالم آزمائش ہے. دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے دو عالموں کی تیاری کے لیے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے. دنیا میں رہنے کے لیے انسان نہیں آیا. کوئی بھی دنیا میں آیا تو جانے کے لیے آیا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی. نمرود آیا، فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، قوم سبا آئی، قوم لوط آئی، قوم نوح آئی، قوم شعیب آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابو لہب آیا، ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، سب آئے. دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. آج ان کا نام باقی ہے، نام لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے. ان کی قبریں کہاں یہ بھی معلوم نہیں ہے. شداد کی قبر کہاں ہے، نمرود کی قبر کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے نام بھی اگر معلوم ہے تو قرآن و سنت کی وجہ سے معلوم ہے. قرآن میں ان کے نام آ گئے ہیں، حدیثوں میں ان کے نام آ گئے ہیں، اس لوگ ان کے ناموں کو جانتے ہیں، ورنہ وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے. اسی طرح دینی اعتبار سے بڑی بڑی شخصیتیں آئیں، انبیاء علیہم السلام آئے، اولیاء آئے، اصفیاء آئے، اتقیاء آئے، امام الانبیاء، امام المرسلین، جن کی وجہ سے کائنات سجائی گئی، بنائی گئی. لولا کلما خلقت الافلاک، فرمایا کہ اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا ہم کائنات ہی نہ بناتے، نہ آسمان بنتا، نہ زمین بنتی، نہ ستارے، نہ کواکب، نہ فضائیں، نہ ہوائیں، نہ سمندر، نہ جنگل، نہ اور انسان، نہ اور کوئی مخلوق بنتی. یہ نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد آنا تھا، اس لیے اللہ نے کائنات سجائی. تو وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے وہ بھی پردہ فرما گئے. تو معلوم کہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، جو آ رہا ہے وہ جانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے دنیا دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے، یہ عالم دنیا کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر قیامت جب قائم ہوگی، اس وقت تک کا جو زمانہ ہے وہ اللہ ہی جانتے کتنا لمبا زمانہ ہے. اس لیے کہ قیامت کب آئے گی معلوم نہیں ہے، آدمی کب مرے گا معلوم نہیں ہے، نہ موت کا علم ہے نہ قیامت کا علم ہے. موت کو علامت قیامت صغرا کہا جاتا ہے، اور جو قیامت آئے گی اس کو قیامت کبرا کہتے ہیں. نہ آدمی کو قیامت صغرا کا علم ہے نہ کبرا کا علم ہے، کہ آدمی خود کب مرے گا معلوم نہیں ہے. وہ تو تھی اللہ کے ہاں کب مرنا کب ہے، لیکن آدمی کے علم میں نہیں ہے، نہ خود کے علم میں ہے، نہ اس کے خاندان والوں کے، نہ کسی کے علم میں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے. تو معلوم کہ یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے عالم برزخ کو سنوارنے کے لیے، عالم آخرت کو بنانے کے لیے دی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ایک تو توحید سمجھائی، ایک رسالت سمجھائی، اور ایک آخرت سمجھائی. قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں اور احادیث کے جو بنیادی مضامین ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سب کو سمیٹا جائے اور سب کو یکجا کیا جائے تو وہ تین مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. توحید کا تعلق اللہ سے ہے، رسالت تعلق نبیوں سے ہے، اور آخرت کا تعلق اب سب جانتے ہیں آخرت سے ہے. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو بات کھولی گئی ہے وہ آخرت ہے، آخرت، آخرت کو سمجھایا گیا ہے. میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، قرآن کریم کی متعدد آیتیں ہیں، کافی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. اس لیے کہ انسان کو آخرت میں جانا ہے، دنیا میں رہنا نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی جو دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے. حدیث میں فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بونا ہے وہاں جا کے کاٹنا ہے، جو یہاں بوئے گا وہی جا کے وہاں کاٹے گا. اگر خیر یہاں بویا ہے تو وہاں خیر ملے گا، یہاں شر بویا ہے تو وہاں شر ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہے وہ وہاں دیکھے گا. وہ ہے کہ اس نے بھلائی دنیا میں بوئی ہے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے حرکات و سکنات سے، اپنے آنکھوں کے دیکھنے سے، زبان کے بولنے سے، کانوں کے سننے سے، ہاتھوں کے پکڑنے سے، پیروں کے چلنے سے، غمی اور خوشی میں، سفر و حضر میں، صحت و بیماری میں، غصے اور محبت میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، جو کچھ بھی انسان نے اس دنیا میں بویا ہے، کیا ہے، اس کا بدلہ اسے آخرت میں ملنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی فکر اس دنیا میں کرے. ومن اراد الآخرت، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پاری کی سورت ہے، کہ جس نے اپنے اعمال سے آخرت کا ارادہ کر لیا, آخرت بنانے کی نیت کی, یہ اشارہ دیا ہے صرف دنیا بنانے کی فکر میں نہ رہو, اپنی دنیا میں جو صلاحیتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں, جان کی شکل میں, مال کی شکل میں, صحت کی شکل میں, دولت کی شکل میں, علم کی شکل میں, طاقت کی شکل میں, جن جن شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, ان ساری نعمتوں سے, صلاحیتوں سے فرمایا آدمی اپنی آخرت بنانے کا فکر کرے. ومن اراد الآخرہ, ماضی کا صیغہ, ارادہ, ارادہ کر لیا, اور کوئی ارادہ نہیں اس کا, بس میری آخرت بننی چاہیے, اس لیے کہ اصل میرا فیوچر آخرت ہے, اصل میرا مستقبل آخرت ہے, اس لیے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانا ہے. لیکن صرف چاہ لینے سے نہیں ہوگا, ارادہ کر لینے سے نہیں ہوگا, نیت کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ کرنا بھی تو پڑے گا. وہ سعالہ, اس کی کوشش بھی کرتا ہے, ہاتھ پیر بھی مارتا ہے, تغدو بھی کرتا ہے, صحیح وہ کوشش بھی کرتا ہے, آخرت کے ارادے سے وہ سارے اعمال کرتا ہے. اور آگے فرمایا سعالہ سعیہا, محنت کرنی ہے, جیسی محنت کرنی ویسی کرنی ہے, اپنے جی میں جیسا ہے ویسا نہیں, اپنے من میں جیسا ہے ویسا نہیں, اپنے عصم و رواج کے مطابق نہیں, آبا و اجداد کے طریقوں پر نہیں, بلکہ سنت و شریعت کے مطابق محنت کرے. جو محنت کر رہا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے, شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں, دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن وہ سنت کے خلاف ہوتے ہیں, شریعت کے خلاف ہوتے ہیں, اس کو بدعات کہا جاتا ہے, اس کو رسم و رواج کہا جاتا ہے. بڑی محنت کرتے ہیں, بڑے مجاہدے کرتے ہیں, بڑی جان و مال لگاتے ہیں, لیکن وہ بدعات و خرافات ہوتے ہیں, اس لیے اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. وہ سعالہ سعیہا, اور آگے فرمایا وہ مؤمن. یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ آدمی جو کچھ عمل کر لے, اچھی نیت بھی ہے, اچھا عمل بھی ہے, لیکن ایمان شرط ہے. ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کسی عمل کا کوئی وزن نہیں ہے. وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا, فرمایا کہ ہم نے ان کے اعمال کی طرف توجہ کی, لیکن ان کے پاس ایمان یقین نہیں تھا, اس لیے ہم نے ان کے اعمال کو اڑتا ہوا غبار کی طرح بنا دیا, بے حیثیت بنا دیا, کوئی قیمت نہیں ہے ان اعمال کی جو بغیر ایمان کے کیے جائیں. ایمان کے ساتھ چھوٹا عمل بھی احد پہاڑ کے برابر ثواب دلائے گا. اگر کوئی عمل احد پہاڑ کے برابر ہو لیکن وہاں ایمان نہ ہو تو ذرے کے برابر بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس لیے ایمان شرط ہے. وہ مومن فاولئک کان سعیہم مشکورا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شرائط کے ساتھ چار شرطیں ہیں. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی نیت صحیح کرے, تصحیح نیت ہونا چاہیے, اور نیت کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے, اور عمل بھی سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, اور ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ روح المعانی نے اپنی کتاب جو تفسیر روح المعانی ہے اس میں ایک اور بات کا اضافہ کیا ہے کہ جس عمل پر اللہ کے ہاں قبولیت ملتی ہے اور قبولیت آتی ہے اور وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو کر آدمی کو ثواب اور جو ہے اجر دلاتا ہے, یہ بھی ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ عمل مداومت کے ساتھ کرے, پابندی کے ساتھ کرے. یعنی کہ صاحب کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, جی چاہا تو کر لیا جی نہیں چاہا تو چھوڑ دیا, اس عمل کی بھی اللہ کے ہاں کوئی قیمت زیادہ نہیں ہے. ہاں ثواب مل جائے گا, لیکن قیمت محبوبیت جو عمل کو ملتی ہے وہ مداومت سے ملتی ہے, پابندی سے ملتی ہے, ہمیشگی کی وجہ سے ملتی ہے. تو میرے دوستو ایک بات مجھے یاد کرنی ہے کہ اصل آخرت ہے, آخرت کو قرآن نے کھولا ہے, فرمایا وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سورہ عنکبوت کی آیت ہے, فرماتے ہیں دنیاوی زندگی, یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی وہ کھیل تماشے تشبیہ کیوں دی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب معرف القرآن ہے 8 جلدوں میں, انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ دنیاوی زندگی کو کھیل تماشے سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ کھیل تماشے کا کوئی مقصد خاص نہیں ہوتا ہے, کھیل تماشا ہمیں کھیل ہمیشہ چلتا نہیں ہے, ایک وقت اس کا مقرر ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن 3 دن اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے, کھیل پائیدار نہیں ہوتا ہے, کھیل ہمیشہ نہیں رہتا ہے, کھیل کے کچھ اوقات ہیں, کھیلتے ہیں لوگ کھلاڑی کھیل کے ختم کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس میدان میں کوئی نظر نہیں آتا, نہ کھیلنے والا نظر آتا ہے نہ دیکھنے والے نظر آتے ہیں. فرماتے ہیں بالکل یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے, یہ سارا کھیل تماشا ہو رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا نیست و نابود ہو جائے گی. اس لیے فرمایا قرآن میں کہ وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب, مولوی کا کلام نہیں ہے, کسی ملا مفتی کا کب کی بات نہیں ہے, قرآن کی بات ہے, یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, فرمایا کہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے, اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے, خوشی بھی ہے غم بھی ہے, جوانی کے ساتھ بڑھاپے کا کانٹا لگا ہوا ہے, صحت کے ساتھ بیماری کا کانٹا لگا ہوا ہے, عزت کے ساتھ ذلت کا کانٹا لگا ہوا ہے اور زندگی کے ساتھ موت کا کانٹا لگا ہوا ہے. کوئی خوشی خالص خوشی نہیں ہے, جوانی ہمیشہ نہیں ہے, صحت ہمیشہ نہیں ہے, خوشیاں ہمیشہ نہیں ہیں, زندگی ہمیشہ نہیں ہے, سب ختم ہو جائے گی. آخرت کی جو زندگی ہے وہاں جب آدمی کامیاب یہاں سے جائے گا, جس طرح زندگی گزارنا اللہ اس کے رسول کو مطلوب تھا, جیسے بتائی گئی تھی اس طرح کی زندگی گزار کر جائے گا, فرماتے ایسی جوانی ملے گی بڑھاپا نہیں ہوگا, ایسی صحت ملے گی بیماریاں نہیں ہوں گی, ایسی خوشیاں ملیں گی وہاں غم نہیں ہوگا, ایسی بلندی ملے گی وہاں پستی نہیں ہوگی, اور ایسی زندگی ملے گی جہاں موت نہیں ہوگی. یہ اصل زندگی ہے, اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, خاص طور سے جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو خطبے ہوا کرتے تھے, ان خطبوں میں عام طور سے آپ موت کو آخرت کو یاد دلاتے تھے, آخرت کا تذکرہ کرتے تھے, موت کا تذکرہ کرتے تھے کہ موت کو یاد کرو آخرت کو یاد کرو. ہفتے کے 7 دن 6 دن ہم کاروبار میں ایسے لگے رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایسا مرنا ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا آؤ جمعے کا خطبہ سنو اور جلدی سے آؤ. پہلے ہم دیکھتے تھے ہماری اس مسجد میں اذان سے پہلے ہماری مسجد بھر جایا کرتی تھی, بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی کم تھی, لیکن اب دھیرے دھیرے بس کم ہو, یعنی آنے والے کی تعداد شروع میں آنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. تو میرے دوستو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن آدمی ایک پیغام لے کر جائے, ایک فکر لے کر جائے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں, اور آخرت کا فکر کے ساتھ زندگی گزارنا یہی عقل مندی کی بات ہے. اللہ کے نبی السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند آدمی کون ہے؟ فرماتے ہیں جو اپنے مرنے کے بعد جو آنے والے ایام ہیں, زمانہ ہے, عالم برزخ ہے, عالم آخرت ہے, اس کی تیاری آج کر لے. جو آج کرے گا فرماتے ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ خوش و خرم ہوگا, ہمیشہ کی کامیابی میں وہ داخل ہو جائے گا, کبھی ناکامی کا منہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ اصل عقل مند آدمی ہے. آج دنیا اس کو عقل مند کہتی ہے جو کل تک چھوٹا تھا, دنیا کے دربار سے چھوٹے مکان میں رہتا تھا, بڑے مکان میں ماشا مارا مکان بنا کے چلا گیا, چھوٹی سواری میں پھرتا تھا, آج کروڑوں کی سواری میں پھر رہا ہے, کل تک چھوٹے عہدے اور چھوٹے منصب پر تھا, آج بڑے منصب پر پہنچ گیا ہے. لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو کتنا سمجھدار آدمی ہے, عقل مند آدمی ہے, کہاں تھا کہاں سے کہاں چلا گیا. حدیث کہتی عقل مندی وہ نہیں ہے, عقل مندی یہ ہے کہ آدمی جہاں رہے جس حال میں رہے, امیر رہے غریب رہے, آدمی محل میں رہے جھوپڑے میں رہے, آدمی دیہات میں رہے شہر میں رہے, چاہے کسی اچھے محلے میں رہے یا کسی معمولی محلے میں رہے, لیکن اس کے سامنے آخرت ہو
اور دنیا کی زندگی میں اپنے ہر عمل سے وہ آدمی آخرت کی تیاری کر رہا ہو. اس لیے فرمایا عقل مندی کا تقاضا کہ آدمی اپنی آخرت کو یاد کر, اور آخرت کا فکر ہی آدمی کی زندگی کو بناتا ہے. آدمی کی اگر فکر آخرت ہوگی تو آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ آدمی خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, کروڑ پتی ہو یا معمولی انسان ہو, لیکن وہ سارے کام وہ کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی آخرت بنتی اور سنورتی ہے. اگر آخرت کا عقیدہ مسمحل ہو جائے, یہ آدمی آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. جیسے دہریے لوگ ہیں, ایک کچھ لوگ ہیں جو دہریے کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں زمانہ پیدا کرتا ہے, زمانہ مار دیتا ہے. دہر کے معنی زمانہ, زمانہ آدمی کو پیدا کرتا ہے اور زمانہ آدمی کو مار دیتا ہے. اور موت کو وہ سمجھتے ہیں کہ فنا ہو جانا ہے, موت فنا ہونے کا نام وہ کہتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, قرآن حدیث کہتی ہے موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے, موت منتقل ہونے کا نام ہے. ایک جگہ الموت انتقال من مکان الى مکان, الموت انتقال من عالم الى العالم, ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کا نام ہے. اور ہمارے یہاں مشہور بھی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے, اب دنیا میں وہ نہیں رہے. اگر چکن کا جسم ابھی ہے, ابھی قبر میں تدفین نہیں ہوئی ہے, لیکن چونکہ روح چلی گئی ہے اور اصل روح ہی انسان کی ہے, لہذا وہ کہتے فلاں کا انتقال ہو گیا, یعنی وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو گئے. یہاں سے دنیا کی جگہ سے آخر برزخ کی جگہ میں منتقل ہو گئے. ہمارے یہاں موت فنا کا نام نہیں ہے, موت انتقال انتقال مکانی کا نام ہے, یہ انتقال عالم کا نام ہے. لہذا آخرت کہتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کے سامنے پیشی اور محاسبے کا استحضار اور یقین ہو, اور پھر اللہ کی طرف سے جزا سزا کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا یا جزا ملنی ہے. یہ اصل آخرت ہے. جزا کی جگہ جنت ہے اور سزا کی جگہ جہنم ہے, وہ دو ہی ٹھکانے وہاں پر ہیں, تیسرا کوئی ٹھکانہ وہاں پر نہیں ہے. تو اگر میرے دوستو اب فکر آخر پہ کیسے پیدا ہو, غفلت کیسے دور ہو؟ علماء نے چند باتیں بتائی ہیں, میں مختصر کر دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. پہلی بات فرمایا کہ آدمی جو بھی عمل کر رہا ہے اس وقت اس کو یقین استحضار ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ میرے اقوال کو افعال کو اللہ دیکھ رہے ہیں. جہاں بھی میں ہوں, جس حال میں ہوں, جو میں کر رہا ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے علم میں وہ بات ہے. سورہ علق کی آیت ہے, آپ پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, الم یعلم بان اللہ یرا. فرمایا کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے, انسان کے علم میں یہ بات نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب آدمی کو پتا ہو کہ میرے تمام اقوال و افعال کو اللہ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور ان اعمال و اقوال پر اللہ پکڑ کی قدرت پوری طرح رکھتے ہیں, جب چاہے جیسے چاہے اللہ پکڑ کر سکتے ہیں. اگر آدمی کوئی عقیدہ ہو, عقیدہ تو ہے الحمدللہ, استحضار ہے, استحضار اس کا ہر وقت استحضار ہوگا تو پھر آدمی کوئی گناہ نہیں کرے گا, کاروبار میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولے گا, دفتر میں بیٹھ کر رشوت نہیں لے گا, اور آدمی کم نہیں تولے گا, آدمی جھوٹ نہیں بولے گا, آدمی کوئی گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا. جب فرائض آئے تو فرائض کو ادا کرے گا, اور نواحی آئے تو نواحی سے اجتناب کرے گا, اس لیے کہ اسے یقین ہے, بلکہ استحضار کی کیفیت حاصل ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. خلوتوں میں بھی, جلوتوں میں بھی, رات کے اندھیریوں میں بھی, دن کے اجالے میں بھی. حدیث میں آتا ہے ساتوں زمینوں کے نیچے اگر کوئی کالی چٹان پر کالی چونٹی کا کالا چھوٹا سا بچہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کو, اس کے چلنے کی حرکت کو خدا سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے وہاں دیکھتے ہیں. ساتوں زمینوں کے نیچے ہے, کالے پتھر پر ہے, چوٹی بھی کالی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی رہے ہیں, اس کے چلنے کی حرکت کو, پیروں کے خدا سن بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات فرمائی کہ آخرت کا فکر آدمی کو لگے اس کے لیے موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے. آقا نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, اکثر و ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی, لذتوں کو کم کرنے والی جو چیز ہے موت, اسے کثرت سے یاد کرو. موت کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے, فرماتے ہیں اسے آخرت کا فکر لگ جاتا ہے, وہ آخرت کی تیاری اپنی زندگی میں کرتا ہے, ان سارے اعمال و اقوال سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے جس سے آدمی کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے, آخرت آدمی کی برباد ہو جاتی ہے, آخرت آدمی ناکام ہو جاتا ہے. اس سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے جب اسے موت کا فکر ہو, پتہ نہیں کب موت آ جائے گی. علماء نے عجیب بات لکھی ہے, شاید سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے, دادا سے پہلے آتے ہیں, والد صاحب پھر آتے ہیں, پھر بیٹا آتا ہے, پھر پوتا آتا ہے, یہی ترتیب ہے نا. اس ترتیب کے بغیر نہیں کوئی نہیں آتا. ایسا نہیں کہ پہلے پوتا ہے بعد میں دادا صاحب آ رہے ہیں, ہر جگہ یہی حال ہے. دادا صاحب دنیا میں پہلے آتے ہیں, اس کے بعد والد صاحب آتے ہیں, پھر ان کا بیٹا, پھر ان کا پوتا آتا ہے, اس طرح ترتیب ہے. لیکن ہم سب دیکھتے ہیں آنے کی ترتیب تو ہم سب دیکھ رہے ہیں, لیکن جانے کی ترتیب ایسی نہیں ہے. جانے میں ایسا ہوتا ہے کہ 70 سال کے ابا موجود ہیں, ان کا 25 سال کا جوان بیٹا اس کی لاش قبر میں اتاری جا رہی ہے. 90 سال کے دادا صاحب موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا 17 سال کا جو پوتا ہے, 17 سال کے پوتے کو دادا صاحب قبر میں اتار رہے ہیں. کون پہلے جاتا معلوم نہیں ہے, جوان پہلے جاتا ہے, بوڑھا پہلے جاتا ہے, والد پہلے جاتے ہیں, دادا پہلے جاتے ہیں, پوتا پہلے جاتا ہے, کچھ پتا نہیں ہے. بیمار آدمی رہ جاتا ہے, بیمار کی تیمارداری کرنے والا مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے, بیمار ایسیوں سے صحت یاب ہو کے گھر آ جاتا ہے. ایسا ہم ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں, یہ ہمارا مشاہدہ ہے. اس لیے مرنے کو کوئی مرنا معلوم نہیں ہے. اگر یہ ترتیب ہوتی, آپ کہیں گے مولانا آنے کی جو ترتیب ہوئی جانے کی ترتیب ہو تو کتنا اچھا ہوتا کہ پہلے دادا صاحب آئے تو وہ پہلے جاتے, ابا آئے تو ابا پہلے بعد میں جاتے, پھر بیٹا جاتا, پھر پوتا جاتا. اگر یہ ترتیب ہوتی تو کیا مسئلہ تھا. لیکن میرے دوستو اللہ حکیم ہے, اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اگر یہ ترتیب ہوتی تو بیٹا کہ پوتا کہتا ابھی تو دادا گئے ہیں, میرا بہت بعد میں نمبر آئے گا, ابا کا نمبر بعد میں آئے گا, بڑے بھائی کا نمبر بعد میں اس کے بعد آئے گا, پھر بیچ میں 2-3 بھائی اس کا نمبر بعد میں آئے گا, میرا نمبر تو آخر میں لگے گا. تو اس طرح آدمی جو ہے وہ آخرت سے غافل ہو جاتا اور پھر دنیا میں لگ جاتا اور اس کا امتحان نہ ہوتا. کیونکہ دنیا عالم امتحان ہے, آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے یہ ترتیب آنے کی جو ترتیب ہے وہ جانے کی ترتیب نہیں بنائی ہے, بلکہ جب جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں, اس لیے امتحان نہیں ہوتا. اس لیے موت کو فرما اکثر و ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اسے کثرت سے یاد کرو. اللہ کے نسم کی حدیث ہے جو عام طور سے خطبے میں بھی ہم جو ہے خطیب حضرات سے سنتے ہیں, آقا نے فرمایا اللہ کیا معنی, سنو, کان کھول کے سنو حدیث, اللہ کے معنی توجہ سے سنو. ان هذه القلوب تصدى كما يصدى الحديد اذا صبه الماء قيل ما جلاها يا رسول الله قال كثرت ذكر الموت وتلاوه القران. فرمایا ان سینوں میں رہنے والے دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی میں ڈال دیا جائے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے, اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, نام بدل جاتا ہے, اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اس طرح سینوں کو زنگ لگتا ہے, دلوں کو زنگ لگتا ہے جو سینوں میں ہیں. آقا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ان زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے, آپ نے دو باتیں فرمائی, کثرت و ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرنا, موت کو صرف یاد نہیں کثرت سے یاد کرنا, اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرنا. اللہ ما فرمائے یہ دونوں چیزوں سے جو ہے ہم جو ہے بہت دور ہو رہے ہیں, نہ موت کو یاد کرتے ہیں نہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کثرت سے ہوتی ہے. اس نے فرمایا اللہ کے پاک کلام کو کثرت سے پڑھو, اس کی تلاوت کرو, اور اپنی موت کو یاد کرو, یہ دوسری بات ہے. اور تیسرا سبب فرمایا آخرت کی فکر دل میں آئے اس کے لیے موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں اور جن ہولناک منازل سے آدمی کو گزرنا ہے, تنا گزرنا ہے, اس کو بھی کبھی کبھی بیٹھ کے یاد کرو. سکرات الموت سے گزرنا ہے وقت, اور جو ہے غمرات الموت سے گزرنا ہے, اور پھر قبر میں رہنا ہے. کب تک رہنا ہے؟ جب تک قیامت نہ آ جائے. قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی, اور مجھے تنہا مجھے کو رہنا ہے, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے, اس وقت میرا کیا ہوگا؟ پھر میدان قیامت 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, صراط الصلات سے بھی گزرنا ہے, نام اعمال بھی دائیں بائیں ہاتھ پہ ملنے والے ہیں, نیکیاں بدی کا پر یہ تولے جائیں گے, اس وقت میرا کیا ہوگا؟ یہ آدمی سب سوچے گا تو آدمی کو فکر آخرت ہوگی. جب آدمی کو فکر آخرت نصیب ہوگی تو اعمال کی تیاری کی توفیق بھی ہو جائے گی, گناہ سے بچنا بھی نصیب ہو جائے گا, اعمال کا کرنا بھی نصیب ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آیا آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها، فرمایا میں نے تم کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، حضوروں میں اللہ کے نبی اسلام نے قبرستان جانے کو منع کیا تھا کسی بھی حکمت کی وجہ سے، پھر آپ نے فرمایا الا فزوروها، اب قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے کیا فائدے ہوں گے، آپ نے خود ہی فرمایا فانها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الاخره، تین باتیں ہوں گی، فرماتے تمہارا دل نرم ہوگا، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور قبرستان کی زیارت سے تمہیں آخرت کا فکر پیدا ہوگا، قبرستان تمہیں آخرت یاد دلائے گی، سوچو گے یہ بھی وہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ان کا رہنا سہنا ہمارے ساتھ تھا، لیکن آج یہ قبروں میں سو رہے ہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی پیش آنے والا ہے، قبرستان جا کے وہاں زیارت کرو، قبرستان جا کے خرافات نہیں ہے، فرمایا حدیث میں آتا ولا تقل حجرا، ایک عجیب بات ہے، قبرستان جا کے یہ ایسی ویسی باتیں نہ کرو، بیکار باتیں نہ کرو، جس اللہ ما فرمائے وہاں تدفین ہو رہی ہے، یہاں بیٹھ کے لوگ جو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، کہتے یہ مرنے والا کیا کون تھا، کیا چھوڑ کر گیا، کتنی دولت تھی، کتنی اس کے اولادیں، کیا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ سوچنا تو یہ تھا یہ جیسے یہ آج گیا ہے اور جتنے لوگ یہاں سو رہے ہیں ایک دن ہمارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، آقا نے فرمایا قبرستان اس نیت سے جایا کرو، اس سے دل نرم ہوتا ہے، ترقق القلب وتدمع العين، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وتذکر الاخرہ، اور قبرستان کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلائے گی، آخری بات فرمائی کہ قرآن کو بھی تدبر کے ساتھ پڑھو، قرآن کو غور کر کے، ہم عالم نہیں ہیں، عربی نہیں جانتے، لیکن مترجم قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے اسے پڑھیں، قرآن بالکل سادہ، سمجھنے کے لیے عمل کرنے کے لیے بالکل سادہ ہے، حقائق ہیں، دقائق ہیں، اس کی تفسیر ہے، تاویل ہے، یہ علماء کو چھوڑ دیجئے، لیکن آپ قرآن کا ترجمہ دیکھ کر کچھ تو سمجھ سکتے ہیں، قرآن میں جنت سے متعلق آیتیں ہیں، جہنم سے متعلق آیتیں ہیں، قیامت سے متعلق آیتیں ہیں، جنت کے نعمتوں کا تذکرہ ہے، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، لہذا آدمی حدیث علماء فرماتے ہیں آدمی قرآن کو تدبر کے ساتھ اور جو غور کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کریں، میں مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ ترجمہ دیکھنا چاہیں بہترین ترجمہ ہے علامہ مجدد الملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا نام بیان القرآن ہے، بہترین ترجمہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے وہ باتیں لکھوا دی، اس انداز کا ترجمہ کر دیا ہے کہ آدمی کے دل میں آتا ہے کہ واقعی کیا ترجمہ کیا ہے، ایسا ترجمہ کم لوگوں نے کیا ہے، بیان القرآن مجدد ملت اشرف علی علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور اگر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ معارف و مسائل کے ساتھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو معارف القرآن یہ 8 جلدوں میں ہے، اس میں بھی حضرت ہی کا ترجمہ اور جو ہے وہ خلاصہ لیا گیا ہے، اس کے ساتھ حضرت نے بہت ہمارے انداز کی بات ہمارے انداز سے اس کو سہل کر کے اس کے بہت سارے احکام مسائل کو انہوں نے جمع کر دیا ہے، جس سے قرآن فہمی میں مدد ملتی ہے، یہ دو تفسیریں ہیں، ایک تو صرف ترجمہ ہے بیان القرآن، اور علامہ یعنی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفسیر ہے جس کا نام معارف القرآن ہے، وہ بہترین تفسیر ہے اردو والوں کے لیے، بس یہ ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی خدا توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔